خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے؟
اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے؟
مذہب تبدیل نہیں ہوتا، امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے؟
اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟
میرے سارے کمپرومائزز،
میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو؟
اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ پروگرام غامدی لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی حسب سابق اور حسب توقع ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب، ایک عموماً آپ کے بارے میں یہ خیال ہے اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کچھ دین کے بہت سارے مسلمات جو ہیں اور جو اسٹیبلش چیزیں ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں یا ان سے انحراف کرتے ہیں اور کچھ نئی نئی چیزیں سامنے لاتے ہیں، یہ تاثر کیوں ہے آپ کے بارے میں؟
مجھے نہیں معلوم کیوں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ دین کے مسلمات ہیں کیا۔ توحید دین کا مسلمہ ہے، یہ خدا کو ماننا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنا، نبیوں پر ایمان رکھنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں، تمام وحی اور الہام اور القاء کا ان پر خاتمہ ہو گیا ہے، اسی طرح آخرت پر یقین رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، یہ دین میں ایمانیات کے مسلمات ہیں۔ اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وضاحت کے مطابق نماز دین کا مسلمہ ہے، روزہ دین کا مسلمہ ہے، حج دین کا مسلمہ ہے، زکوٰۃ دین کا مسلمہ ہے۔ دین کے مسلمات یہ ہیں۔ آپ کے اگر حافظے میں ہو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکالمہ نقل ہوا ہے حدیث میں جبریل امین کے ساتھ، جس کے بارے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ یہ ہے کہ جبریل تمہیں دین بتانے کے لیے آئے تھے، اس میں اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا وہ کیا چیز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیزیں بیان کی۔ ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو یہی چیزیں بیان کی۔ یہ دین کے مسلمات ہیں۔ وہ شخص جو یہ مانتا ہو کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، آپ اپنی تقریر، تصویب اور قول فعل سے جس چیز کو دین قرار دیں قیامت تک وہی دین ہے، وہ دین کے مسلمات سے کیسے انحراف کر سکتا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزوں کی تعبیر میں غلطی ہو جاتی ہے، اس پر تبصرہ بھی ہوتا رہتا ہے، تنقید بھی ہوتی رہتی ہے، مختلف اہل علم اس میں اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہماری بر صغیر کی فضا کچھ ایسی بن گئی ہے کہ اس میں وسعت نہیں رہی کبھی، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیزیں بالعموم مانی جاتی ہیں ان کو دین کے مسلمات سمجھ لیا جاتا ہے۔ دراں حالے کہ اگر آپ تحقیق کر کے دیکھیں تو بسا اوقات ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جس میں دوسرے اہل علم بھی بہت کچھ اختلافات کر چکے ہوں گے۔ ہم اس پروگرام میں جن چیزوں کو موضوع بحث بنائے رہے ہیں، جیسے مثلاً اقامت دین کا تصور، جس طرح مثال کے طور پر شہادت حق کا تصور، اس میں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو ہماری امت کے جلیل القدر اہل علم رہے ہیں۔ دور جدید کے بعض اہل علم میں اس میں بعض نئی باتیں کہی تھیں، میں ان کی تردید کر رہا ہوں۔
مثلاً کون سے جلیل القدر اہل علم؟
مثال کے طور پر اقامت دین کی تعبیر جس طرح میں نے کی ہے، یہی تعبیر اس سے پہلے کہ تمام جلیل القدر مفسرین کرتے رہے ہیں۔ آپ کوئی عربی زبان کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، ان سب میں یہی تعبیر ہوگی۔ پہلی مرتبہ
یہ تو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، تمام جلیل القدر، چند نام آپ لے کے بتا دیجئے۔
مثال کے طور پر زمخشری کو دیکھ لیجئے، علوسی کو دیکھ لیجئے، طبری کو دیکھ لیجئے، آپ قرطبی کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی جلیل القدر لوگ ہیں ان سب کی تفسیریں آپ پڑھیے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ ٹھیک وہ اسی مفہوم میں اس کو لیتے ہیں جس میں میں نے اس کو بیان کیا۔
اور یہ جہاد کے بارے میں آپ کا جو تصور ہے، یہ ماضی کے یا ہمارے سلف میں سے کسی نے یہ تعریف
کی؟ تمام اسلاف اسی طرح اس کو بیان کرتے رہے ہیں۔ آپ حیرت زا ہوں گے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں موکول الی السلطان ہیں، اصطلاح یہی استعمال کی جاتی ہے، ایک حدود اور دوسرے جہاد، یہ اقتدار سے متعلق ہے۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں، کسی گروہ کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرے۔ ہمارے ہاں جس جزیہ سے آج کل استدلال کیا جاتا ہے اس کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا جاتا ہے، وہ جزیہ فقہ کا جزیہ یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کی سلطنت قائم ہے، مثال کے طور پر پاکستان ہے، خاکم بدہن کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی مملکت اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے، مرکزی نظام کی طرف سے کوئی اطلاع سرحدی علاقوں کو نہیں ملی تو وہ اس موقع کے اوپر کیا کریں، کیا انتظار کریں بیٹھے رہیں یا فوری طور پر مدافعت کریں؟ تو وہ فوری طور پر مدافعت کریں اس کی اجازت دی گئی، لیکن جیسے ہی سلطان کا حکم آ جائے گا تو پھر تمام معاملات اس کے لحاظ سے ہوں گے.
آپ نے
یہ جزیہ ہے جس کو اٹھا کر لوگ آج کل خیال کرتے ہیں کہ فقہا نے اس میں استثناء پیدا کر دیا.
نہیں، آپ نے حدود کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ حدود آرڈیننس پہ آپ کا نقطۂ نظر ہمارے جمہور علماء کے نقطۂ نظر سے مختلف تھا. وہ اس کو دین کا تقاضا سمجھتے تھے اور اپنی ایمان کا کہ وہ آئین کا حصہ رہے، اسی شکل میں رہے. آپ اس کے مخالف میدان میں نکل آئے.
میں تو آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ اگر اس کو کبھی آپ موضوع بنائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو حدود آرڈیننس اس وقت نافذ ہے وہ ہمارے قدیم اہل علم کی تحقیقات کے بالکل خلاف ہے. اس میں بے شمار چیزیں ہیں جو سخت قابل تنقید ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے جلیل القدر علماء کی آراء کے خلاف ہے، بلکہ اس میں ایسے تضادات ہیں کہ جن کو اگر واضح کر دیا جائے تو ہر چیز لوگوں پر بالکل مبرہن ہو جائے.
نہیں، کن قدیم اہل علم؟
شوافع کے جلیل القدر علماء، احناف کے جلیل القدر علماء، حنابلہ کے جلیل القدر علماء، انہوں نے جو تصریحات کی ہیں ان تصریحات میں سے بہت سی چیزوں کو اس میں نظر انداز کر دیا گیا ہے. بعض ایسی تعبیریں اختیار کر لی گئی ہیں جو سخت قابل تنقید ہیں. لیکن اس سب کے بعد میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں نے بھی بعض چیزوں پر ایک طالب علمانہ تحقیق کی ہے، اپنا ایک نقطہ نظر بیان کیا ہے. اس میں بعض اوقات مجھے اہل علم سے اختلاف بھی ہوتا ہے، تاہم اس کا دین کے مسلمات سے کوئی تعلق نہیں.
جیسے دین کے مسلمات کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک تو فروعی مسائل ہے، فروعی مسائل میں صرف نہیں آپ کا اختلاف، یعنی وہ تو ہمارے مختلف مسالک کے درمیان ہے، رفع دین کے بارے میں ہے، سنت کے بعد دعا کے بارے میں، اس طرح بہت ساری چیزوں کے بارے میں. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مثلا ان پروگراموں میں ہم نے ڈسکس کیا جہاد کے بارے میں، آپ کا تصور موجودہ دور کے جمہور علماء کے تصور کے خلاف. اقامت دین کے بارے میں آپ کا تصور اس دور کے جمہور علماء کے تصور کے خلاف. یا مثلا اب آ جائیں اس پہ آتے ہیں کہ آپ کے نزدیک ہمارے تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. آپ کی طرف سے ہم نے کبھی اس طرح کی بات نہیں سنی کہ آپ اس کی تلقین کریں.
پہلے تو میں آپ کی بات کے پہلے حصے کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ اس دور کے جمہور علماء کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ بھی بدقسمتی سے سامنے آ کر بات نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ اپنا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ بیان کریں تو آپ حیران ہوں کہ جو باتیں عام طور پر خیال کی جاتی ہیں کہ علماء مانتے ہیں اس میں بہت سے اختلافات سامنے آ جائیں گے. لیکن میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو قدیم ہمارے علماء رہے ہیں ان کا نقطہ نظر اس معاملے میں بیان ہی وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اس سب کچھ کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر چیز کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے. علماء بہت قابل احترام ہیں، ہر فن کے علماء کی قدر کرنی چاہیے. میں بھی بے حد عزت کرتا ہوں، لیکن میں کسی کو بھی خدا کا رسول نہیں سمجھتا، خدا کا پیغمبر نہیں سمجھتا، نبی نہیں سمجھتا.
یہیں پہ رک جاتے ہیں. یہ آپ نے بڑی بنیادی بات کہہ دی کہ ہر چیز کو قرآن و سنت کی سوٹی پہ پرکھنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا مجھ جیسا عام آدمی بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے جو اہل علم گزرے ہیں ان کی تعلیمات کی روشنی میں آپ قرآن و سنت کی کسی بات کو سمجھیں گے. لیکن آپ کی طرف سے ہم یہ سنتے ہیں کہ اے بی سی اٹھ کے وہ قرآن و سنت کی کسوٹی پہ اس کو پرکھے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ سے لینا ہے، لیکن ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کے جاوید صاحب سے اس موضوع پہ ان کا نقطۂ نظر جانتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو پروگرام غامدی میں. جاوید صاحب، یہی آپ پہ اعتراض ہوتا ہے، یعنی باقی سب لوگ تو کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ منسلک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں ان کے پہلے جو ائمہ ہے انہوں نے جو رائے قائم کی ہے اسی کی تناظر میں آپ بات کریں گے اور عمل کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر معاملے کو قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیا ہر مسلمان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن سنت کی کسوٹی پہ پرکھے؟
ہر مسلمان یہ کام کرتا بھی نہیں. اگر کسی آدمی نے اپنے اندر یہ اہلیت پیدا کی ہے تو وہی ظاہر ہے کہ یہ کام کرے گا. اور جب وہ یہ کام کرے گا تو دوسرے اہل علم کو حق حاصل ہے کہ اس کی غلطی واضح کر دیں. علم اور تحقیق کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا. ہمارے لیے اصل ماخذ کی حیثیت قرآن و سنت کو حاصل ہے. اللہ کے پیغمبر نے کیا بات کہی ہے؟ دین وہی ہے. اگر آپ کسی اور کو یہ حیثیت دیں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ پیغمبر کے مقابلے میں ایک اور پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین کا تنہا ماخذ ہیں. دین کی حیثیت سے جو بات کی جائے گی اس کے لیے آپ کی سند ضروری ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر علماء نے کوئی بات کہی ہے یا کسی ایک نقطہ نظر کے علماء نے یا کسی مکتب فکر کے علماء نے کوئی زاویہ نظر اختیار کیا ہے تو اس کا جائزہ اس امت میں پہلے بھی لیا جاتا رہا ہے. اس کا جائزہ مجھے بھی لینے کا حق ہے. اس کا جائزہ بعض دوسرے اہل علم بھی لیتے رہیں گے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں. جب کوئی شخص کسی خاص فن میں اختصاص پیدا کرتا ہے تو وہ اس میں اپنی تحقیق اپنا نقطہ نظر بیان کر دیتا ہے. دوسرے لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو ادھیڑ کر رکھ دیں, اس کے دلائل کا تجزیہ کر دیں. علم اس سے آگے بڑھتا ہے. یہ جو اختلاف ہے اسی سے اصل میں مغرب نے ترقی کی ہے, اسی سے مسلمانوں کے اہل علم ترقی.
اب قرآن و سنت تو ہر آدمی تو نہیں سمجھ سکتا نا, کہ سلیم صاحبی اٹھ کے تو براہ راست قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتا نا. کسی صاحب علم پہ وہ اعتماد کرے گا نا, کرے گا نا جی. اب سوال یہ کہ میں اگر اس دور کے جاوید احمد غامدی, ڈاکٹر اسرار احمد, کسی دوسرے صاحب پہ اعتماد کی بجائے یا اس کی تقلید کی بجائے میں جو پہلے سے بڑے بڑے آئمہ ہیں ان کی تقلید کیوں نہ کروں, ان کی رائے پہ کیوں اعتماد نہ کروں؟
آپ کو حق حاصل ہے, آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں. لیکن اصل طریقہ جو صحابہ اکرام کا طریقہ تھا وہ یہ ہے کہ آپ تمام اہل علم کی آراء کو دیکھیں. جب آپ کو کوئی رائے قائم کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں مختلف اہل علم کیا کہہ رہے ہیں. جس کی دلیل آپ کو مضبوط لگے اس کو آپ قبول کر لیں. ان کا طریقہ یہی تھا. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی, عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, وہ محقق بن کے کھڑا ہو جائے گا. نہیں, بات یہ ہے کہ آپ نے ایک دین سیکھا, اس کی بنیاد پر آپ زندگی بسر کر رہے تھے. کسی دوسرے صاحب علم نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں یہ غلطی ہے. اب اس کی بات توجہ کے ساتھ سن لیجئے. اگر اس کی دلیل مضبوط ہے تو قبول کر لیجئے, اگر مضبوط نہیں ہے تو رد کر دیجئے. یہ ایک زندہ عمل ہے, یہ عام آدمی کو بھی کرنا ہے اور یہ خواص کو بھی کرنا ہے. لیکن یہ بات کہ دین میں تحقیق کی جائے, کوئی نیا نقطہ نظر قائم کیا جائے, پہلے اہل علم کی کسی چیز کے بارے میں وضاحت کی جائے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, یہ انہی لوگوں کا کام ہے کہ جو اس کا اختصاص پیدا کریں. اب اگر کسی شخص نے یہ اختصاص اپنے اندر پیدا کر لیا ہے تو وہ یہ کام کرے گا. ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی غلطی واضح کر دیں اور اس کے نتیجے میں ایک نیا حق سامنے آ جائے, یا حقیقت کا کوئی ایسا پہلو سامنے آ جائے جو اس سے پہلے اجل رہا ہے. تو ترقی کے لیے, علم کی ترقی کے لیے, جس طرح سائنسی علوم میں یہ ضروری ہے کہ سارے مواد کا جائزہ لیا جاتا رہے, اسی طرح دینی علوم میں بھی یہ ضروری ہے کہ سارے مواد کا جائزہ لیا جاتا رہے.
آپ نے وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کی؟
دیکھیں جی, میں تو ایک طالب علم ہوں اور ظاہر ہے کہ میں جب یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں تو اسی وقت کرتا ہوں. میں اپنے بارے میں کوئی زوم نہیں رکھتا, کوئی دعویٰ نہیں کرتا. میں اپنی بات دلائل کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. جس شخص کو بھی اس پہ تنقید کرنی ہے وہ اس کے صحیح اور سکیم کو الگ کر سکتا.
نہیں, مثلا ان پروگراموں میں جو ڈسکس ہوئے جو موضوعات, تمام علماء کہتے ہیں کہ سیاست ضروری ہے, فرض ہے علماء کے لیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, وہ ضروری بھی نہیں اور اس کا نقصان سامنے آتا ہے. اب مثلا وہی سوال میں اس پہ پھر آتا ہوں کہ تمام علماء, تمام دینی شخصیات کہتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک مسلمان کا اولین فریضہ ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
یہ میں پھر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ تمام علماء سے کیا مراد ہوتی ہے. میں نے تو آپ کے سامنے پوری تاریخ کے جلیل القدر ائمہ رکھ دیے تھے کہ انہوں نے بالکل وہی رویہ اختیار کیا جو میں اختیار کیے ہوئے ہوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بھی ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں کو اردو زبان کی تعبیر کی وجہ سے لاحق ہو گئی ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے ہاں امر کا لفظ ہمیشہ حکم دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا. عربی زبان میں امر کا لفظ, اطاعت کا لفظ, یہ حکم دینے کے لیے بھی آتا ہے, مشورہ دینے کے لیے بھی آتا ہے, ترغیب دینے کے لیے بھی آتا ہے, تلقین کرنے کے لیے بھی آتا ہے. عربی زبان کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے, اس میں اطاعت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور امر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. شاعر اپنی محبوبہ سے یہ کہتا ہے کہ اطاعت لعامری کا بسرم حبلی مریہم فی حبت ہم بذاکی, تو نے انہی کی بات مانی جو تمہیں مجھ سے تعلق توڑ لینے کے مشورے دے رہے تھے. ذرا ان کو ان کے محبوبوں کے بارے میں بھی یہی مشورہ دے کر دیکھو. دیکھیے, اس میں اطاعت کا لفظ بھی استعمال ہوا, امر کا لفظ بھی استعمال ہوا, لیکن یہ حکم دینے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا. ترغیب دینا, مشورہ دینا, تلقین کرنا, تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصل میں تبلیغ و دعوت کا فریضہ ہے. اسی کی طرف میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ ہمیں لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنی ہے, ہمیں لوگوں کو بری چیزوں سے روکنا ہے. اس میں دو غلط فہمیاں ہیں, ایک تو لفظ امر سے ہوئی ہے اور دوسری غلط فہمی معروف اور منکر سے ہوئی ہے. لوگ معروف اور منکر کو دینی احکام سمجھتے ہیں. معروف کا مطلب ہے وہ بھلائیاں جو پوری انسانیت کے نزدیک مسلمہ طور پر بھلائیاں ہیں، اور منکر سے مراد ہے وہ برائیاں جو پوری انسانیت کے نزدیک برائیاں سمجھی جاتی ہیں. جس طرح مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی اختیار کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلانا کہ یہ منکرات ہیں، ان سے بچو. اور اسی طریقے سے معروفات ہیں، سچ بولنا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، اور اسی نوعیت کی دوسری چیزیں، ان سے متعلق لوگوں کو توجہ دلانا کہ انہیں اختیار کرو. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں لفظ امر کو سمجھ لینا چاہیے، یہ نصیحت اور تلقین کے معنی میں استعمال ہوگا
اور حکم کے معنی میں نہیں ہے.
بعض حالات ایسے ہوں گے کہ جب آپ کے پاس اختیار ہوگا تو حکم کے معنی میں بھی استعمال ہو جائے گا. جیسے کہ اگر کسی شخص کو اپنے گھر پر اختیار حاصل ہے، شوہر کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجے میں اختیار دیا ہے، ماں باپ کو ایک درجے میں اختیار دیا ہے، کسی ادارے کے سربراہ کو ایک درجے میں اختیار حاصل ہو جاتا ہے، کسی مملکت کے سربراہ کو یا پارلیمنٹ کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے، تو وہاں بعض معاملات میں حکم بھی دیا جاتا ہے اور طاقت کے ذریعے سے کسی چیز کو روکا بھی جاتا ہے. لیکن وہ صرف دائرہ اختیار سے متعلق ہوتا ہے. دائرہ اختیار سے باہر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے تلقین کرنا، نصیحت کرنا، لوگوں کو موعظت کے انداز میں استدلال کے ساتھ چیزوں کی طرف توجہ دلانا.
ناظرین، جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کا مطلب ہے تلقین کرنا، نصیحت کرنا نیکی کے لیے. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر نہی عن المنکر کا فریضہ کیسے ادا ہو سکتا ہے، اس کی وہ کیا تعبیر کرتے ہیں، یہ ان سے جانیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام غامدی میں، اور وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متعلق. صرف چلو اگر وہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ امر بالمعروف کا مقصد یا مطلب صرف تلقین کرنا ہے نیکی کا، لیکن نہیں کہ اس میں ترجمے یا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. نہیں عن المنکر کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ برائی سے روکیں گے.
یہ روکنے کے بھی درجے ہیں. جس حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے اسی میں اس کے درجات بیان ہو گئے ہیں. کسی شخص کے دائرہ اختیار میں اگر کوئی منکر سامنے آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ طاقت سے اس کو روک دے. اگر وہ اپنے دائرہ اختیار میں بھی طاقت استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ ایمان کے دوسرے درجے میں چلا جاتا ہے. تو وہاں فرمایا کہ زبان سے روکے. اگر وہ اس کی بھی ہمت نہیں رکھتا تو پھر وہ اپنے دل میں برا سمجھے. تو اس میں تو خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان کر دیا کہ عربی زبان میں جس طرح امر ان سب مفاہیم کا حامل ہوتا ہے، اس طرح نہیں بھی سب مفاہیم کی حامل ہوتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا میں نے آپ کو اس چیز سے روکا تھا، تو یہ ضروری تو نہیں کہ آپ نے بالجبر روکا ہو. آپ نے تلقین کے انداز میں روکا ہوتا ہے، نصیحت کے انداز میں روکا ہوتا ہے، مشورے اور ترغیب کے انداز میں روکا ہوتا ہے. روکنا جس طرح اردو زبان میں بولا جاتا ہے، ایسے ہی عربی زبان میں نہا یا نہ بولا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں بھی کوئی جبر داخل نہیں کر دیا گیا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی تعبیر یا اصطلاح اختیار کر لی جاتی ہے تو بعض اوقات لوگ اس کی وسعتوں کو فراموش کر دیتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں کا مطلب یہی ہے کہ تلقین اور نصیحت کے انداز میں کسی چیز کی طرف توجہ دلانا، تلقین اور نصیحت کے انداز
میں. نہیں جاوید صاحب، اس میں تو دیکھیں جو حدیث ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ، پہلے ہاتھ سے روکو. تو تلقین اور ترغیب اور نصیحت یہ تو زبان سے ہوتی ہے نا، ہاتھ سے تو نہیں ہوتی. تو اس کا تو واضح مطلب یہی ہے کہ آپ طاقت استعمال کر کے اس کو روکیں گے. تو یہ تو آپ کی اس بات کی نفی ہے.
یہی میں نے عرض کیا ہے کہ جس وقت انسان کے دائرہ اختیار میں کوئی منکر سامنے آئے گا تو پھر حضور نے یہ فرمایا کہ اسے وہ طاقت سے روک دے. حکمران کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف تلقین و نصیحت کرتا رہے. پولیس آئے گی اور ملاوٹ کرنے والے کو پکڑ لے گی. میرے گھر میں اگر کسی منکر کا ارتکاب ہوتا ہے، میں گھر کا باپ ہوں تو میں اس کو طاقت سے روک دوں گا. یہ چیز ہے جس کی تلقین کی گئی ہے. ورنہ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے وہ ہاتھ سے اس کو روکنے کی صحیح کرے گا اور یہی ایمان کا پہلا درجہ ہے، تو اس کے بعد تو اگر آپ کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے، ہمارے علماء پھر کہتے ہیں نا کہ استطاعت ہونی چاہیے آدمی کے پاس، استطاعت نہیں ہے تو آپ ایمان کے دوسرے درجے میں گر جائیں گے. ایمان کے دوسرے درجے میں آپ تبھی ہی گرتے ہیں کہ وہ آپ کے دائرہ اختیار کی چیز تھی. مجھے اپنے گھر میں اختیار تھا کہ میں منکر کو روکتا، میں نے اس کے باوجود منکر کو نہیں روکا اور میں نے محض زبان کی تلقین پہ اکتفا کی ہے، تو اب میں ایمان کے دوسرے درجے میں ہوں. اس حدیث کو سمجھنے میں بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. اصل میں اس کے اندر یہ چیز مقدر تھی کہ ہر شخص کو اپنے دائرہ اختیار میں اسلام انارکی کا مذہب نہیں
ہے. جیسے یہ دائرہ اختیار کی شرط جو ہے یہ آپ نے کہاں سے لگا دی؟ قرآن کے بارے میں، قرآن کی آیت کے بارے میں تو آپ لوگ سیاق و سباق کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ اس سیاق و سباق میں آیا ہے. یہ حدیث تو بالکل واضح ہے، اس کا تو کوئی خاص سیاق و سباق ہے؟
حدیث کے معاملے میں بھی علماء کا قائم کردہ اصول یہی ہے کہ اس کے الفاظ کو دین کے مجموعی نظام میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، کس موقع پر کہی، پس منظر کیا تھا، کیا بات اس وقت ہو رہی تھی، مخاطبین کون تھے، یہ بعض اوقات روایت میں بیان نہیں ہوتا. چنانچہ یہ مسلمہ اصول ہے، محدثین نے بھی اس کو بیان کیا ہے، فقہا نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ روایت کو پھر آپ قرآن مجید کے مجموعی نظام کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں گے، دوسری تمام روایات کو سامنے رکھیں گے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کے اعمال و افعال کو سامنے رکھیں گے، پھر ان کی روشنی میں آپ اس کا مفہوم اور مدعا طے کریں گے. تو یہ چیز حدیث کے بارے میں ضروری، اسی کو فقاہت کہتے ہیں. یعنی یہ چیز ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کتاب کھولی، اس کے اندر سے ایک روایت پڑھی اور اس کے بعد جو کچھ الفاظ سے مدعا نکل رہا تھا اس کو آپ لے کے اٹھ کھڑے ہوئے. اس کے نتیجے میں تو میں بعد ایسی مثالیں دے دوں گا کہ ہر چیز مزے کا بن کر رہ جائے گی. چنانچہ علماء نے، فقہا نے اس بات پر زندگی بھر کام کر کے ہمیں یہ بتایا کہ جب ہمارے سامنے کوئی روایت آتی ہے تو تمام احادیث باب کو سامنے رکھا جائے، اس سے متعلق دوسری حدیثوں کو بھی سامنے رکھا جائے، قرآن مجید کے مجموعی نظام کو سامنے رکھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید نے کوئی حدود کہاں بیان کی ہیں، ان کے اندر رکھ کے اس کو سمجھا جائے.
نہیں جاوید صاحب، چلو اگر یہ دائرہ اختیار کی شرط بھی ہم صحیح مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے آپ کی، لیکن اب مثلا اگر کسی جگہ پہ طالبان کو کنٹرول حاصل ہو گیا تو وہ دائرہ اختیار کی شرط تو پوری ہو گئی نا. وہاں پہ اگر وہ حدود نافذ کرتے ہیں، وہاں پہ اگر برائی کو روکتے ہیں، تو وہ دائرہ اختیار کی شرط تو پوری ہو چکی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس کی بھی مخالفت کرتے رہتے ہیں.
یہ بات یہ ہے کہ یہ دائرہ اختیار وجود میں کیسے آیا ہے؟ کیا یہ بغاوت کر کے آیا ہے، یا یہ دائرہ اختیار قانونی اور جائز طریقے سے آیا ہے؟ دائرہ اختیار جب کبھی بھی کسی خطہ ارض میں وجود میں آئے گا تو اس میں ضروری ہے کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو اقتدار بخشا ہو. یعنی باپ کو اقتدار خدا نے دیا ہے، اسی طریقے سے شوہر کو ایک درجہ ترجیح خود قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ حاصل ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے. لیکن کسی خطہ ارض میں کسی شخص کو اقتدار حاصل ہو جائے، یہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اس کی بنیاد یا تو خدا کا حکم ہوگا، یعنی یا تو آپ اس اصول کو اختیار کر لیں کہ جو کوئی بھی اقتدار حاصل کرتا ہے خدا کی نس اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر عوام فیصلہ کریں گے. تو جن علاقوں میں طالبان کو اقتدار حاصل ہوا ہے، کیا ان علاقوں کے عوام سے آزادانہ رائے لی گئی ہے؟ انہوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے ان کو وہاں کا اقتدار دیا ہے؟ انہوں نے ریاست پاکستان سے بغاوت کی ہے؟ اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی کسی جگہ قائم ہو جائے تو اس سے ایک بالشت برابر بھی کوئی آدمی الگ نہ ہو.
لیکن نہیں جاوید صاحب، اگر حکمران امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے اور کسی بھی جگہ کسی بھی طریقے سے وہ طاقت حاصل کر لیتے ہیں اور وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، حدود نافذ کرتے ہیں، تو اس میں کیا خرابی ہے؟
طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر فوجیوں کو بھی حق دیجیے کہ وہ بھی طاقت حاصل کر لیا کریں. یعنی اسلام کے نام پر پھر روزانہ بغاوتیں ہونی چاہیے؟ ان کو تو طاقت حاصل کرنے کے لیے اسلحہ بھی لینا پڑا ہوگا، ان کو لوگوں کو منظم بھی کرنا پڑا ہوگا. ملکوں کی فوجیں، پاکستان کی فوج ہو، سعودی عرب کی فوج ہو، ایران کی فوج ہو، تو ایسی منظم ہے، تو پھر ان کو بھی حق دیں. لیے طاقت ان کے پاس موجود ہے، نیکی کے جذبے کے ساتھ روزانہ بغاوت کریں، حکومت پر قبضہ کر لیا کریں. ان کو پھر یہ تلقین کیوں نہیں کرتے؟
لیکن جاوید صاحب، یہ ہمارے عرب ممالک جو ہیں وہاں پہ بھی تو کوئی عوام کی مرضی سے حکومت منتخب نہیں ہوئی ہے، لیکن ادھر جب وہ حدود نافذ کرتے ہیں، شرعی قوانین پہ عمل کرتے ہیں، تو اس کی تو کوئی بھی مخالفت نہیں کرتا.
میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہاں پر بھی جمہوری حکومتیں قائم ہونی چاہیے. اسلام کا اصول امرہم شورہ بینہم ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بھی جب یہ قوانین نافذ کیے گئے ہیں تو ان کے وہ اثرات نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے. سوسائٹی کے اندر سے جب اسلام کے لیے قبولیت پیدا ہوتی ہے، جب اللہ کا دین لوگوں کے دل و دماغ کو مفتوع کرتا ہے، حقیقت اس کی برکات اس وقت سامنے آتی ہیں. لیکن جب ایک حکومت قائم ہو جاتی ہے، بادشاہت ہے مثال کے طور پر، اسی طرح سے پاپائیت کی بنیاد پر بھی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، بعض طبقات غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ان حکومتوں کو ناجائز حکومت کہا جائے، جائز حکومت کہا جائے. تو وہ اصول کے لحاظ سے تو ناجائز حکومتیں ہوتی ہیں، لیکن ڈیفیکٹو ان حکومتوں کو مان لیا جاتا ہے. اس طرح سے طالبان کی حکومت بھی اگر کہیں ڈیفیکٹو قائم ہو جائے
تو ہم الگ سے بات کریں گے. اگلے پروگرام میں میری کوشش ہوگی کہ آپ سے یہ جان لے کہ اسلام میں جمہوریت کہاں سے آ گئی. لیکن اس وقت یہ امر بالمعروف، ایک سیدھا سادہ سوال ہے کہ بے حیائی ہو رہی ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر میں اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے رسک لیتا ہوں اور ایمان کے افضل درجے پہ جانے کے لیے اس کو ہاتھ سے روکتا ہوں، تو اس میں قباحت کہاں سے آ گئی؟
اس کا مطلب تو یہ کہ آپ نے لوگوں کی جان مال کو خطرے میں ڈال دیا، آپ جس چیز کو منکر کو روک رہے ہیں تو اسے بڑے منکر کا ارتکاب کر دیا ہے۔ انسانی جان کا احترام تو سب سے بڑی چیز ہے، قرآن مجید نے منکرات کی جو فہرست بیان کی ہے اس میں سر فہرست انسانی جان ہے، آپ نے اس کو خطرے میں ڈال دیا، آپ کو حق کس نے دیا تھا؟
نہیں تو وہ غلط کام کر رہے ہیں نا دین کے خلاف،
یہ طے کون کرے گا غلط کام ہو رہا ہے؟ اس کو کسی عدالت میں طے ہونا چاہیے، باقاعدہ قانون کے مطابق جو عدالت قائم ہوگی، لوگ جس کو منتخب کریں گے اس کے ذریعے سے جو عدالت قائم ہوگی۔ بے حیائی
کی محفل ہو رہی ہو اس کے لیے بھی کیا طے کرنا ضروری ہے پہلے سے کہ وہ غلط کام ہے یا صحیح؟
نا اگر آپ کسی کے خلاف اقدام کر رہے ہیں تو آپ کو مقدمہ ثابت کرنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اور اس کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بدکاری ہوتے دیکھ لیں، یہ تو آپ بہت معمولی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کے پاس چار گواہ چاہیے، ان گواہوں کو عدالت میں پیش ہونا ہے، اس پر لوگوں نے جرا کرنی ہے، اس کے بعد جج نے فیصلہ دینا ہے، تب آپ اقدام کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ اس کے بانی تو یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ہاتھ میں لوگوں کی جان مال آبرو پکڑا دی ہے، وہ جب چاہیں ایک جتھا بنائیں اور ان کے اوپر پل پڑے، اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ پاکستان ایک منظم مملکت ہے، اس میں قانون نافذ ہے، اس میں عدالتیں قائم ہیں، اس کی پارلیمنٹ کام کر رہی ہے۔ آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو آپ کہیے اور ان اداروں کی طرف رجوع کیجئے، ان اداروں میں کوئی خرابی ہے تو ان کو درست کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن جب آپ کسی کے خلاف اقدام کرتے ہیں، در حقیقت جو چیز لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ معمولی معمولی چیزیں، یعنی جن کی دین میں کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے، ان کو تو بڑھا چڑھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے کہ ایک بے گناہ کی جان لے لینا کتنا بڑا جرم ہے، کسی آدمی کی عزت آبرو کے خلاف اقدام کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اذن الہی کے بغیر آپ کسی شخص کی جان، کسی کے مال اور کسی کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ وہ اس حدیث کو فراموش کر بیٹھے کہ مسلمان وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی عزت آبرو کو مختلف گروہوں کے اور مختلف جتھوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے؟
ناظرین، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جاوید صاحب فرماتے ہیں، اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور اسی لیے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے تحت کسی مسلمان کو انفرادی سطح پہ اقدام کی اجازت دینے کے روادار نہیں ہے۔ لیکن اس میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ ہمارے حکمران یا وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے اور جن کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے، ان کے خلاف اقدام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب۔ یہ سب، یہ جو وقفے سے پہلے آپ نے فرمایا، اس حدیث کا حوالہ دیا کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے جو ہے دوسرا مسلمان ہر وقت محفوظ رہتا ہے، اب مثلا اگر ہماری حکومت ہو اور وہ ظلم ڈا رہی ہو اپنے عوام پہ، یا کچھ لوگ ہوں بے حیائی پھیلا رہے ہوں، ان کی زبان سے اور ان کے ہاتھوں سے ظاہری بات ہے دوسرے مسلمانوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی، تو کیا ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کے اقدام کیا جائے، اس کو اس منکر سے بزور بازو روکا جائے تاکہ دوسرے مسلمانوں کی عزت اور جان ان سے محفوظ رہے؟
ایمان اور اسلام دونوں کا تقاضا ہے کہ آپ عدالت کا دروازہ کھٹ رہے ہیں، اس کے خلاف مقدمہ قائم کریں۔ اگر اس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس جرم کو تعزیرات پاکستان کے تحت زیر بحث لایا جائے۔
لیکن اگر عدالت پاکستان جیسی ہو جدھر انصاف کا ملنا ممکن نہ ہو، پھر
عدالتوں کو بہتر کرے؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے شوہر کو کوئی غلط کام کر کے دیکھیں اور بجائے اس کو تلقین کر کے درست کرنے کے آپ خود شوہر بن کے بیٹھ جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق مقرر کر دیے ہیں، آپ کی حد یہ ہے بحثیت عام انسان کے، میری حد یہ ہے بحثیت عام انسان کے کہ ہم تلقین و نصیحت کریں۔ ریاست کا نظم قائم ہوگا تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اقدام کرے، اور یہ اقدام ایسے نہیں کیا جاتا ریاستوں میں کہ جس کی جی چاہا اس نے اقدام کر دیا. اس کے لیے باقاعدہ ایک عدالتی نظام قائم کیا جاتا ہے. کسی کے خلاف مقدمہ قائم ہوتا ہے تو اس میں گواہ پیش ہوتے ہیں, اس کی تحقیق کی جاتی ہے, اس پر جر و نقد ہوتی ہے, اس کے بعد عدالت فیصلہ سناتی ہے. یہ نظام کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ اس لیے قائم کیا گیا ہے کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو جائے. آپ ایک چیز کو غلط قرار دے کے اس کے خلاف اٹھے اور آپ نے 10 غلطیوں کا مزید ارتکاب کر دیا. آپ ایک منکر کو روکنے کے لیے اٹھے اور 10 منکرات آپ نے مزید پیدا کر دیے. تو یہ طریقہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ نہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے جو پرانے اہل علم ہیں, جلیل القدر اہل علم ہیں, انہوں نے نہی عن المنکر اس کے بارے میں شرائط و حدود کا ایک پورا کا پورا باب لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کسی عام آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے. وہ چیزیں جو اس کے دائرہ اختیار کی ہیں وہاں وہ مسئول ہے, اور جن چیزوں سے متعلق اسے حکمرانوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے, عدالت کی طرف رجوع کرنا چاہیے, وہاں قاضی کے پاس جایا جائے گا.
لیکن اس میں پھر وہی سوال آتا ہے کہ قاضی اگر قرآن و سنت پہ فیصلہ کرنے والا نہ ہو, حکمران قرآن و سنت پہ فیصلہ کرنے والا نہ ہو, اور پھر وہ آیت بھی کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, قرآن تو کہتا ہے کہ جو اس کے مطابق فیصلے نہ کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے, وہ کافر ہے, وہ ظالم ہے, وہ فاسق ہیں, اور آپ مجھے ظلم دیکھنے کی صورت میں اس حکمران یا اس قاضی کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں؟
یقیناً آپ کو اسی کے پاس جانا ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری خدا نے بیان کر دی ہے کہ آپ کو نصیحت کرنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ منکر کیا ہے, اور اللہ ہی نے یہ بتایا کہ اس منکر کے استحصال کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ منکر کے بارے میں تو آپ نے خدا کی ہدایت دیکھ لی, لیکن اس کے استحصال کے بارے میں آپ کے سامنے انبیاء کا اسوہ نہیں رہا. انبیاء علیہ السلام کس منصب پر فائز ہوئے؟ ان کے سامنے بھی منکرات تھے. آپ کے علم میں ہے کہ بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اقتدار حاصل نہیں ہوا ان بتوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے, لیکن کبھی آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ نہیں کہا کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ دین و شریعت کی روح سے شرک سے بڑا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ اس غیر معمولی صورتحال میں بھی خدا کے پیغمبر نے کوئی اقدام نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس اقتدار نہیں تھا. تو یہ اسوہ قائم کیا ہمارے لیے اور تعلیم دی ہمیں کہ ہم کوئی انارکس نہ ہوں, ہم فساد نہ پیدا کریں, اختلال نہ پیدا کریں. ہماری جرسڈکشن کیا ہے؟
لیکن جیسے بعض اوقات تو انارکی کو ختم کرنے کے لیے بھی بندوق اٹھانی پڑتی ہے اور طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے.
بندوق اس وقت اٹھانی پڑتی ہے جبکہ آپ کے پاس بندوق اٹھانے کے پورے اسباب پیدا ہو جائیں. کوئی علاقہ ایسا ہو جس کے لوگ آپ کو اقتدار دے دیں, وہ آپ کی حکومت کو تسلیم کر لیں, جب ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو جائے گی, ایک منظم فورس وجود میں آئے گی, پھر وہ ظاہر ہے کہ انارکی کو ختم کرنے کے لیے
نہیں, وہ تو آپ شروع سے مجھے اقدام کی اجازت دیں گے, میں کسی اقدام کے ساتھ کسی پیغام کے ساتھ اٹھوں گا نا, تو تب لوگ میری طرف آئیں گے نا.
تو آپ استدلال کے ساتھ لوگوں کو قائل کیے,
لیکن آپ مجھے اس اقدام کی اجازت ہی نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں یہ حرام.
آپ کو بہت بڑے اقدام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ دعوت پیش کریں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں کیسے اقتدار حاصل ہوا تھا؟ آپ نے دعوت پیش کی تھی. وہاں کے رؤسائے قبائل نے آپ کی یہ حیثیت تسلیم کر لی تھی کہ آپ خدا کے.
لیکن جاوید صاحب, اس کا تو ہمارے سامنے ایک اچھا ماڈل بھی آ گیا ہے. مثلا افغانستان میں انارکی تھی, مجاہدین کے دور میں ظلم ہو رہے تھے, ملا محمد عمر اٹھے بندوق لے کے جلال قندھار میں, اور انہوں نے بندوق کی زور پہ لوگ ان کے ساتھ آ بھی گئے, اور انہوں نے ثابت بھی کر دکھایا کہ ان کے دور میں افغانستان میں امن بھی آیا, کوئی ہل نہیں سکتا تھا, کوئی غلط کام کی جرت ہی نہیں کر سکتا تھا. تو اگر آپ کے اصول کو مان لیا جاتا تو پھر تو ملا عمر قندھار میں بندوق اٹھا ہی نہیں سکتے تھے. وہ اگر صرف اس وقت کے مجاہد لیڈروں کو نصیحت کرتے تو کیا وہ یہ منزل حاصل کر سکتے تھے؟
اس منزل سے کیا حاصل ہوا؟ یعنی اس کے نتیجے میں نہ برائی کرنے والا کچھ کر سکتا تھا, نہ اچھائی کرنے والا کچھ کر سکتا تھا. آپ انسانوں کو ایک جیل میں ڈال کے ایک وارڈن کی حیثیت سے دنیا کا نظم چلانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جس اسکیم پر بنایا ہے وہ آزادی اور حریت ہے. اس کی بنیاد پر افغان عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو اقتدار دیتے ہیں. کس چیز کو آپ بنیاد بنا کر؟
افغان عوام اس پہ خوش ہوئے تھے, افغان عوام نے اس کو ویلکم
کیا. آپ کو کیسے معلوم ہوا؟
ان کے دور میں امن تھا.
یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو افغان عوام خوش ہوئے؟
ایسے بھی معلوم ہوا کہ آپ دیکھیں,
یعنی کوئی آدمی, یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ پرویز مشرف کے زمانے میں آپ پاکستان کے عوام بہت خوش تھے, کیوں تحریک چلا رہے تھے آپ؟ وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے تو میرے آنے پر دیگیں پکائی تھی اور مٹھائیاں بانٹی تھیں, پھر تو ہر فوجی ہر عامر.
لیکن جب پرویز مشرف کو رخصت کیا گیا تو اس کے لیے کوئی نہیں اٹھا, لیکن جب ملا محمد عمر کے اقتدار کو ختم کیا گیا تو اب دیکھیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں افغانی اس کا ساتھ دے کے اس کی حکومت کو بحال کرنے کے لیے جان دے رہے ہیں۔
پھر تو بہت آسان سی بات ہے، پھر تو اس کے لیے کسی جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں افغان عوام ساتھ ہیں تو وہ میدان میں آئیں، انتخابات لڑیں، افغان عوام کا اعتماد حاصل کر لیں، اس کے بعد ان کو حق حاصل ہے کہ جس نقطہ نظر کو وہ درست سمجھتے ہیں اسے افغانستان میں
انتخاب تو وہ کرنے نہیں دیتے نا، نہ انتخاب میں ان کو حصہ لینے دیتے،
لیکن تو بار بار ہوئے ہیں، آج وہ ہتھیار پھینک دیں تو پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔
کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ موجودہ دور سے بھی اور مجاہدین کے دور کے مقابلے میں بھی اور نجیب کے دور کے مقابلے میں بھی ملا محمد عمر کے دور میں امن بھی زیادہ تھا، لوگوں کی خوشی بھی زیادہ تھی، انصاف بھی ملتا تھا؟
ایسا امن جیل خانے میں بھی ہوتا ہے۔ میں نے پھر عرض کروں گا میں آپ سے کہ امن وہ درکار ہے جس میں لوگوں کی آزادی بحال ہو، حریت قائم ہو، وہ تنقید کر سکیں، وہ اپنی بات کہہ سکیں، جہاں کسی انسان کے لیے اختلاف کرنے کی جسارت کرنا جرم بن جائے، اس امن کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں؟
اچھا پھر آپ اس آیت کی کیا تشریح کرتے ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس،
اس میں یہی بات کہی گئی ہے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہ تم ایک بہترین امت ہو اور تمہارے بہترین امت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ بھلائی کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا، یہی امت مسلمہ کا شعار ہے۔ صحابہ اکرام اسی کی بنیاد پر خیر امت تھے، ہم بھی آج اگر یہی رویہ اختیار کریں گے تو خیر امت بنیں گے۔
بہت شکریہ جاوید احمد غامدی صاحب۔ ناظرین، جاوید احمد غامدی صاحب نے آج کی گفتگو میں بھی اس طرف اشارہ کیا اور اس سے پہلے پروگراموں میں بھی انہوں نے جمہوریت کا تذکرہ کیا ہے۔ اگلے پروگرام میں زندگی رہی تو ان کے ساتھ اس سوال سے متعلق گفتگو ہوگی کہ کیا اسلام میں جمہوریت کی گنجائش ہے، اور وہ جو جمہوریت پہ زور دیتے ہیں تو کیا موجودہ جمہوریت اسلام اور شریعت کے اصولوں سے موافق ہے یا نہیں۔ ان سوالوں پہ بات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ آج کے پروگرام سے جاوید احمد غامدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔